خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، سنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ۔ خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری، نہ ہے زمان نہ مکان لا الہ الا اللہ۔ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ۔ مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگانی ہے صدف، قطرہ نیساں ہے خودی، وہ خودی کیا کہ جو قطرے کو گوہر کر نہ سکے۔ ہو اگر خود نہ گرو، خود گرو، خود گیر خودی، یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی مر نہ سکے۔ ہم ڈاکٹر محمد اقبال کے شخصیت اور ان کی شاعری کے حوالے سے پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے اقبال اور تصور زمان و مکان۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں نامور شاعر اور ادیب جناب ڈاکٹر تحسین فراقی صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، اقبال کا تصور زمان و مکان کیا ہے، اور یہ تصور زمان و مکان ان کے دیگر تصورات سے کیا تعلق رکھتا ہے؟
دیکھیے صاحب، میں آپ سے عرض کروں کہ علامہ اقبال کا تصور زمان و مکان خودی ہی کی طرح علامہ کے مرکزی تصورات میں شمار ہوتا ہے۔ لیکن ایک بات ہمیشہ نگاہ میں رکھنی چاہیے کہ بڑا لکھنے والا، بڑا دانشور، بڑا فلسفی جو ہوتا ہے، اس کی شخصیت کے اندر ایک مرکز شکل موجود ہوتا ہے، اور اس کے تمام تصورات کے مابین ایک ربط خاص ہوتا ہے۔
بالکل۔
چنانچہ آپ اقبال کو اس نقطۂ نظر سے دیکھیں تو کیا اقبال کا تصور انسان، اقبال کا تصور کائنات، اقبال کا تصور الہ، اس کا یعنی تصور ارتقاء، اقبال کا یعنی یوں سمجھ لیجئے آپ حرکت و حرارت کا تصور، یا اس کے ساتھ ملتے جلتے اقبال کا تصور تاریخ مثلا دیکھ لیجئے، یہ تمام تصورات ایک دوسرے سے پوری طرح گتھے ہوئے اور مربوط
وابستہ ہیں
اقبال نے اپنے خطبات میں ایک جگہ لکھا ہے کہ چونکہ مسلم کلچر بنیادی طور پہ ایک حرکی تصور ہے، اور حرکت ہی کو اہمیت دیتا ہے اور اس کی حیثیت مرکزی ہے، اس اعتبار سے اگر ہم یہ کہیں کہ مسلمانوں کے لیے زمان اور مکان کا مسئلہ موت و حیات کا مسئلہ ہے تو یہ غلط نہیں ہے۔
صحیح.
اقبال نے اس پہ بہت زور دیا ہے۔ چنانچہ اب اقبال اصل میں چاہتے کیا ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اور ان کی آرزو کیا ہے، آرزو ان کی یہ ہے کہ ماضی سے کس طرح ربط جوڑ کے دوبارہ مسلم نشد ثانیہ کی کوشش کی جائے، لیکن اس کے لیے ایک آسان صورت احیائیت پسندی کی تھی۔ لیکن علامہ چونکہ ایک بہت ہی بالغ نظر مفکر ہیں، اس لیے ان کی بالغ نظری اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ وہ عام احیائیت پرستوں کے برعکس ماضی، حال اور مستقبل، ان تینوں زمانوں کو اس طرح مربوط کر دیں کہ گویا ان کی حیثیت ایک اکائی کی ہو جائے۔ چنانچہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اقبال کا بڑا کارنامہ یہی ہے کہ انہوں نے ماضی، حال اور مستقبل کو تین خانوں میں نہیں بانٹا، بلکہ اسے ایک باکمال وحدت میں تبدیل کر دیا ہے، اور یہ ان کا ایک بڑا کارنامہ ہے۔
اقبال کے دیگر اہم تصورات کی طرح ان کے تصور زمان و مکان میں بھی ہر کی زندگی افروز اور رجائیت آمیز روح جاری و ساری نظر آتی ہے. اسی وجہ سے ان کے کسی ایک تصور کو ان کے دیگر تصورات سے الگ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا. اقبال کی شاعری اور انگریزی خطبات میں ان کے تصور زمان و مکان کی بخوبی وضاحت ملتی ہے. اپنے پانچویں خطبے میں انہوں نے اسے زندگی اور موت کا مسئلہ قرار دیا ہے. ان کے خیال میں اسلامی تہذیب و ثقافت کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ فکر محض ہو یا تصوف کے اعلی مدارج دونوں کا نصب العین یہ ہے لامت ناہی سے لطف اندوز ہوں بلکہ اس پر قابو حاصل کریں. چونکہ مسلم ثقافت کا نصب العین یہی ہے لہذا اس کے لیے زمان و مکان کا مسئلہ زندگی اور موت کا مسئلہ بن جائے گا. زمان و مکان کی اسی اہمیت نے تمام عمر اقبال کی شخصیت اور وجدان کا احاطہ کیے رکھا. اقبال نے ماضی، حال اور مستقبل کے ربط باہم پر بہت غور و فکر کی. کائناتی زمانے میں وقت کی یہ تقسیم ثلاثہ بے اصل صحیح، لیکن عملی زندگی میں وقت انہی ادوار سے عبارت ہے. اگر ان ادوار کو بے معنی اور حقیقت سے کاملاً غیر متعلق کر لیا جائے تو تاریخ یکسر بے معنی بن جاتی ہے. اقبال کے پہلے اردو مجموعے کی پہلی نظم کے آخری مصرعے دوڑ پیچھے کی طرف ہے گردش ایام تو سے لے کر دم آخر ان کی زبان پر جاری قطعے سرآمد، روزگاری، ان فقیری تک کا سارا قصہ اسی گردش ایام کا ہے جو اقبال کی شاعری میں نو بنو پیرایوں میں ظہور کرتا ہے. عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسماں کو بے کراں سمجھا تھا میں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحاں اور بھی ہیں، تو ہی زندگی سے نہیں یہ فضائیں، یہاں سینکڑوں کارواں اور بھی ہیں، اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہیں. اقبال کا تصور زمان و مکان ان کے تصور الہ، تصور کائنات اور تصور انسان سے اثر پذیر ہے. ان کے نزدیک خدا اور کائنات کا تصور گھڑی اور گھڑی ساز یا مکان اور معمار کا نہیں، یہ تعلق ابدی اور پائیدار اور ہمہ وقت ہے. اقبال کائنات کا ہر کی تصور رکھتے ہیں اور زمان کو تخلیق اور انفرادیت کا ایک اہم عنصر قرار دیتے ہیں. ان کا اصرار اس پر ہے کہ انسان زمان و مکان کے پیچاک سے نکل کر اس پر متصرف ہو. یہی وجہ ہے کہ اقبال انسان کے آزاد ارادے پر زور دیتے ہیں اور تقدیر کی جبریت کی نفی کرتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اقبال کا تصور زمان و مکان قرآن حکیم کے ہر کی تصور کائنات سے الہام گیر ہے. اقبال کے خیال میں حال کو پیش نظر رکھے بغیر مستقبل کی تعمیر اور مکان و زمان کی تسخیر ممکن نہیں. کیسے گہرے ایمانی جوش سے فرماتے ہیں، وہ کل کے غم و عیش پر کچھ حق نہیں رکھتا جو آج خود افروز و جگر سوز نہیں ہے. وہ کل کے غم و عیش پر کچھ حق نہیں رکھتا جو آج خود افروز و جگر سوز نہیں ہے. وہ قوم نہیں لائق ہنگامہ فردا جس قوم کی تقدیر میں امروز نہیں ہے.
اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ ہمیں جو یہ تصور زمان و مکان ملتا ہے، یہ اقبال کی شاعری میں کہاں کہاں موجود ہے، اس کے شواہد ہمیں کہاں کہاں ملتے ہیں؟
دیکھیے، غور کیا جائے تو خود اقبال کی پوری شاعری جو ہے تصور زمان و مکان کے شواہد جا بجا اس میں ہمیں دکھائی دیتے ہیں. اسرار خودی سے آپ اور مکان حجاز تک دیکھ جائیے، یہ صورت آپ کو نظر آئے گی اردو کلام میں، فارسی کلام میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اقبال کے نزدیک یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر زمان اور مکان کے مسئلے کو حل نہیں کیا جاتا تو اس کے نتیجے میں بہت سے دیگر مسائل حل نہیں ہوتے. مثلا یہ ہے کہ کیا زمان کی کوئی حقیقت ہے، کیا مکان کی کوئی حقیقت ہے، کیا زمان اور مکان محض سائے ہیں یا واقعتاً ان کی کوئی حقیقت ہے. اب آپ دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ زمانے کو برا نہ کہو، ایک حدیث قدسی ہے، زمانے کو برا نہ کہو کہ زمانہ میں خود ہوں. اس کا معنی یہ کہ زمان کی اہمیت کس قدر زیادہ ہے کہ خود یہ کہا گیا، یعنی نبی اکرم نے ارشاد فرمایا اور حدیث قدسی میں جیسا میں نے عرض کیا کہ زمان کی یہ حیثیت ہے. زمان کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ایک ناقابل التفات چیز ہو. لیکن اس کے ساتھ ایک دوسرا مسئلہ یہ بھی ہے کہ اقبال یہ چاہتے ہیں کہ مومن جو ہے وہ زمان و مکان کا اسیر نہ ہو بلکہ اس سے بلند ہو جائے، اس سے ماورا ہو جائے. یعنی یہ ایک بنیادی چیز ہے جس کا
جیسے کہتے ہیں نکل جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے.
جس طرح عقل کے بارے میں کہا اسی طرح یعنی خود زمان کے بارے میں بھی کہا کہ تو اسے یعنی پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ, جاویداں پہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی, زندگانی کی حقیقت کو حکن کے دل سے پوچھ, جوئے شیرو تیشاو سنگ گراں ہے زندگی. اقبال یہ چاہتے ہیں زندگی کے بارے میں کہ زندگی میں اس کو گزارا جائے تو زمان کو حقیقی سمجھا جائے, لیکن زمان کا اسیر بھی نہ ہوا جائے. نہ یہ کہ مثلا اب احساس کرنے والا یہ محسوس کرے کہ میں روز و شب کا اسیر ہو گیا ہوں. تو اے اسیر مکاں لا مکاں سے دور نہیں, اقبال نے یہ کہا ہے کہ تو اسیر مکاں ہو گیا ہے. یعنی اس سے بلند ہونے کی جو اقبال ہمیں بار بار تلقین کرتے ہیں, یہ میں سمجھتا ہوں ایک بہت ہی بنیادی چیز ہے. ابھی جو آپ نے نظم پڑھی کہ جس میں علامہ کی مشہور غزل جو ضرب کلیم میں ہے, اس میں ایک شعر تھا کہ خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری, نہ ہے زمان نہ مکان لا الہ الا اللہ. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زمان اور مکان کی نفی کر رہے ہیں اقبال, یہ کہہ رہے ہیں کہ زمان اور مکان جب تک لا الہ الا اللہ کا پوری طرح تحقق نہیں کر لیتے, اس وقت تک ممکن نہیں ہے کہ مومن صحیح معنوں میں مومن کہلا سکے اور اپنے اس ان باطنی امکانات کو بروئے کار لا سکے اور ارتقاء کی طرف مائل ہو سکے. یہ ہے بنیادی چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ اقبال کے یہاں قابل توجہ ہے اور دیکھی جانی چاہیے. بالکل.
علامہ اقبال نے اپنا تصور مرد مومن قرآن مجید سے لیا ہے. قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں اقبال نے مومن کی خوبیاں بیان کی ہیں. اقبال نے کہا تھا, ہاتھ ہے اللہ کا بندے مومن کا ہاتھ, غالب و کار آفری کار کشا کار ساز. ایک اور جگہ اقبال نے کہا تھا, ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم, رزم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن. اقبال کے تصور مومن کو سمجھنے کے لیے قرآنی تعلیمات کا مطالعہ بہت ضروری ہے. اقبال کی فکر کے سوتے قرآن مجید سے پھوٹتے ہیں, اور اقبال کا یہ بہت بڑا کمال ہے کہ انہوں نے آیات ربانی کو بہت خوبصورتی کے ساتھ اپنے اشعار میں ڈھالا ہے, اور مرد مومن کا ان کا تصور اسی کی ایک کڑی ہے.
اچھا ڈاکٹر صاحب, جو شاعری میں ہمیں تصور زمان و مکان پہ تو ہم نے بات کی, آثار کے حوالے سے آپ نے کافی گفتگو کی کہ آثار میں جو ہے وہ ہمیں بہت ساری چیزیں ملتی ہیں, تو کیا یہ تصور زمان و مکان ہمیں علامہ کے آثار میں بھی ملتا ہے؟
یقیناً. مثلا آپ صرف ریکنسٹرکشن کو اگر دیکھ لیجئے, ان کے خطبات کو دیکھ لیجئے, تو ان کا پانچواں خطبہ جو ہے جو دا اسپرٹ آف مسلم کلچر کے نام سے معروف ہے, اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں زمان و مکان کی بحث بھی ملتی ہے, تیسرے خطبے میں بھی ملتی ہے, اور بھی کئی جگہ ملتی ہے. بعض اور نثری تحریریں جو انگریزی میں ہیں ان میں بھی علامہ اقبال نے اس موضوع پہ بحث کی ہے. اصل میں اقبال یعنی اپنے موقف کی وضاحت اس طرح کرتے ہیں کہ وہ انسانی نفسیات ہو یا مذہب کے مدارج عالیہ ہوں, دونوں کا مقصود ایک ہے. اور وہ مقصود کیا ہے کہ یہ جو انفینٹ ہے اس کو کس طرح اپنے قبضے میں لایا جائے, یا انفینٹ پر کیسے متصرف ہوا جائے. یعنی یہ ایک بنیادی چیز میں سمجھتا ہوں جو اقبال کے یہاں بہت ہی لائق تعریف ہے میرے خیال میں. اب انفینٹ جو ہے اس پر ایک فائنائٹ جو ہے, انسانی وجود فائنائٹ ہے, فائنائٹ جو ہے وہ انفینٹ پر کیسے متصرف ہو, یہ فلسفے کا بھی ایک بڑا مسئلہ ہے اور بڑا بنیادی مسئلہ ہے, اور خود مذہبیات کا بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. اقبال اصل میں قرآن حکیم سے استشہاد کرتے ہیں. مثلا آپ دیکھیے قرآن حکیم میں جو وجہ آیا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے زمین و آسمان جو ہیں ان کو مسخر کر دیا,
مسخر کر دیا.
یا مثلا یہ ہے کہ زمین اور آسمان کے میں جو تغیرات اور تبدلات اور ہواؤں کا چلنا اور یہ ساری باتیں, بارش کا ہونا اور مردہ زمین کا دوبارہ زندگی حاصل کر لینا, یہ سب کچھ ظاہر کرتا ہے کہ انسانی کائنات میں بہت سے یعنی تغیرات ہو رہے ہیں, اور انسان کا بنیادی کام یہ ہے کہ قرآن حکیم کے اس حوالے سے وہ کائنات کو اور جملہ یعنی نجوم اور جو یعنی اجرام فلکی ہیں ان کو مسخر کرے.
کیونکہ یہ مسخر کرنا اس کی گویا اس کے گویا فرائض میں شامل ہے.
بالکل.
تو اس اعتبار سے اقبال یہ چاہتے ہیں کہ زمان اور مکان کو ایک ایسی چیز نہ سمجھا جائے جو ناقابل التفات ہے, بلکہ ایک ایسی چیز سمجھا جائے جو قابل التفات ہے. یہ زندگی ایسی نہیں ہے کہ یہاں زندگی جو ہے وہ راہبانہ انداز میں گزاری جائے. اقبال اسلام کا چونکہ نقطہ نظر یہی ہے, اس لیے اقبال بھی اس کے معید ہیں کہ یہاں راہبیت کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ان آثار کو اور ان تبدلات کو دیکھا جائے اور ان پر متصرف ہونے کی کوشش کی جائے, کیونکہ یہی منشاء قرآن ہے اور یہی منشاء اسلام.
ہم نشین مسلم ہوں میں, توحید کا حامل ہوں میں. ہم نشین مسلم ہوں میں, توحید کا حامل ہوں میں. اس صداقت پر ازل سے شاہد عادل ہوں میں, اس صداقت پر ازل سے شاہد عادل ہوں میں. ہم نشین مسلم ہوں میں, توحید کا نبض موجودات میں پیدا حرارت کس سے ہے, اور مسلم کے تخیل میں جسارت کس سے ہے. حق نے عالم اس صداقت کے لیے پیدا کیا, حق نے عالم اس صداقت کے لیے پیدا کیا, اور مجھے اس کی حفاظت کے لیے پیدا کیا. ہم نشین مسلم ہوں میں, توحید کا حامل ہوں میں. ہم نشین ہستی میں ہوا, حق تو یہ ہے حافظ ناموس ہستی میں ہوا. میری ہستی پیرہن عریان یہ عالم کی ہے, میری ہستی پیرہن عریان یہ عالم کی ہے. میرے مٹ جانے سے رسوائی بنی آدم کی ہے. ہم نشین مسلم ہوں میں, توحید کا حامل ہوں میں. ہم نشین مسلم ہوں میں, حامل ہوں میں. قسمت عالم کا مسلم کوکب تابندہ ہے, جس کتابانی سے افسونے سہج شرمندہ ہے. آشکارا ہے میری آنکھوں پا اسرار حیات, آشکارا ہے میری آنکھوں پا اسرار حیات. کہہ نہیں سکتے مجھے نومید پیکار حیات. ہم نشین مسلم ہوں میں, توحید کا حامل ہوں میں. ہم نشین مسلم ہوں میں, توحید کا سکتا ہے غم کا عارضی منظر مجھے. ہے بھروسہ اپنی ملت کے مقدر پر مجھے. یاس کے عنصر سے ہے آزاد میرا روزگار, یاس کے عنصر سے ہے آزاد میرا روزگار. فتح کامل کی خبر دیتا ہے جوش کارزار. ہم نشین مسلم ہوں میں, توحید کا حامل ہوں میں. ہم نشین مسلم ہوں میں, توحید کا حامل ہوں میں. ہاں یہ سچے چشم برہتے کون رہتا ہوں میں. اہل محفل سے پرانی داستاں کہتا ہوں میں. یاد عہد رفتہ میری خاک کو اکسیر ہے, یاد عہد رفتہ میری خاک کو اکسیر ہے. میرا ماضی میرے استقبال کی تفسیر ہے. ہم نشین مسلم ہوں میں, توحید کا حامل ہوں میں. ہم نشین مسلم ہوں میں, توحید کا حامل ہوں میں. توحید کا
مسئله زمان و مکان یکی از مشخص ترین
و زمان و مکان کا مسئلہ ان حساس اور واضح مسائل میں ہے جس پر تاریخ میں کافی بحث کی گئی ہے اور ہر ایک دانشور و مفکر نے اس پر غور کیا ہے اور اپنا نظریہ بیان کیا ہے اور ان میں سے اب تک بیان ہونے والا کوئی بھی نظریہ جامع و کامل نہیں ہے۔ سب سے پہلی بار جب انسان مسئلے زمان و مکان کی طرف متوجہ ہوا تو شاید وہ مصر کے فرعونوں کا دور تھا۔ مصر میں احرام بنا کر انہوں نے زمانے کو دوام بخشنے کی کوشش کی اور اسے ایک طرح سے قید کرنے کی سعی کی اور اسے محفوظ کرنا چاہا۔ یہ در حقیقت ایک تصور تھا، تصور باطل۔ اسی طرح تاریخ کے دوسرے ادوار میں بھی زمان و مکان کے مسئلے پر غور کیا گیا اور اس کی مختلف تعریفیں بیان کی گئیں۔ ارسطو نے زمان کی تعریف یوں کی کہ زمان حرکت افلاک کا نام ہے، البتہ مکان کے بارے میں کہا گیا کہ اس کی کوئی مکمل تعریف نہیں ہے۔ اصولی طور پر زمان کی تعریف بیان کرنا بہت ہی سخت کام ہے، حتیٰ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ناممکن ہے۔ یہاں تک کہ چوتھی اور پانچویں صدی عیسوی کے معروف فلسفی اگسٹین نے کہا ہے کہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ زمان کیا ہے تو میں جانتا ہوں کہ زمان کیا ہے، اسے سمجھتا ہوں کہ کیا ہے، لیکن اسے سمجھا نہیں سکتا، اس کی وضاحت نہیں کر سکتا کہ زمان کیا ہے۔ یہ اس نے کہا ہے جس نے اسی سلسلے میں کافی تحقیق کی ہے، اور اس کے بعد جب اسلام پر نگاہ ڈالتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے اشاعرہ نے اس موضوع پر روشنی ڈالی ہے اور واضح طور پر اس کی وضاحت کی ہے۔ اشاعرہ نے کہا ہے کہ زمان عبارت ہے آنات ممتد الیہ سے، یعنی زمان متصل اور ایک دوسرے سے ملحق لمحات کا نام ہے۔ اس سلسلے میں مختلف نظریات بیان کیے گئے ہیں کہ اگر ہم اس کو بیان کریں گے تو کافی وقت درکار ہوگا، لیکن اس مقدمے سے میرا مقصد یہ تھا کہ ہم اس سلسلے میں علامہ اقبال کے نظریات کا جائزہ لیں۔ علامہ اقبال زمان کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ زمان در حقیقت جسم کے لیے روح کی مانند ہے، یعنی زمان روح مکان ہے۔ محسوس ہوتا ہے کہ اقبال کی یہ تعریف تقریباً اطمینان بخش ہے کہ انسان یہ قبول کر لے کہ اگر زمان نہ ہوتا تو اصلاً حرکت کا وجود نہ ہوتا، کیونکہ جو شے بھی حرکت کرتی ہے وہ کسی زمانے میں ہوتی ہے اور ہم اسے کائنات کہتے ہیں۔ یہ سب زمان میں شامل ہیں اور ساکن نہیں ہیں۔ ایک پتھر بظاہر ساکن اور ٹھہرا ہوا ہے، لیکن در حقیقت وہ بھی زمانے میں شامل ہے، کیونکہ گزرے ہوئے کل والا پتھر آنے والے کل والا پتھر نہیں ہوگا، وہ حرکت جوہری ہر جسم میں موجود ہے۔ بنیادی طور پر دنیا میں کوئی چیز بھی ساکن اور ٹھہری ہوئی نہیں ہے۔ حرکت یہ نہیں ہے کہ کوئی اپنے پیروں سے چلے یا کوئی گاڑی حرکت کرے، بلکہ ہر چیز کی ذات میں حرکت موجود ہے۔ بنابراین یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ زمان ہر چیز میں جاری و ساری ہے۔ پھر بھی اقبال نے زمان و مکان کی جو تعریف کی ہے اس سے یہ مثال بہت مطابقت رکھتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مکان کے ساتھ زمان کا تعلق ایسا ہی ہے جیسے تسبیح کے دانے کا تعلق اس کے دھاگے کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی واقعات تسبیح کے دانوں کے مانند ہیں اور دھاگا جس طرح دانوں کو ایک دوسرے سے جوڑے ہوئے ہے، مربوط کیے ہے، اسی طرح مکان واقعات کو ایک دوسرے سے متصل کیے ہوئے ہیں۔ یہ واقعات البتہ اسپیس ہے، یعنی مکان یا فضا ہیں۔ یہ در حقیقت زمان کے قالب میں جلوہ گر ہوتے ہیں، لیکن تسبیح کے ان دانوں میں ہمیشہ خلا موجود رہتا ہے۔ البتہ علامہ اقبال نے ان دانوں کو مارواریت سے تشبیہ دی ہے، اور یہ خلا وہی چیز ہے جسے زنن نے نہیں دیکھا، کیونکہ زنن جب کہتا ہے آشیل چاہے جتنا بھی تیز رفتار کیوں نہ ہو کچھوے سے آگے نہیں بڑھ سکتا، اس لیے کہ اصلا حرکت موجود نہیں ہے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ ایک نقطے کو لامتناہی میں تقسیم کیا جا سکتا ہے اور کوئی بھی لامتناہی سے آگے نہیں بڑھ سکتا، لیکن اقبال کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہر لمحہ اور نقطہ اپنے لیے ایک مستقل وجود کا حامل ہوتا ہے۔ بنابراین ان کا نظریہ یہ ہے کہ وہ جو زنن نے کہا حرکت کے انکار کے بارے میں، وہ ایک سفسطہ اور مغالطہ ہے، وہ صحیح نہیں ہے۔ لیکن اقبال اس کے علاوہ کانت سے بھی اختلاف نظر رکھتے ہیں۔ کانت کا نظریہ ہے کہ زمان و مکان موضوع ذہنی و عقلی ہے، یعنی یہ ہماری عقل و ذہن ہے جو اسے خلق کرتا ہے تاکہ حقائق کو بہتر طور پر سمجھ سکے۔ یعنی ہم نے آج خلق کیا ہے، کل خلق کیا ہے، 4 بجے خلق کیا ہے، 5 بجے خلق کیا، تاکہ مفاہیم کو اس میں جاگزی کر سکیں، اور اس طرح مکان کو خلق کیا تاکہ مفاہیم کو اس میں سمو سکیں۔ البتہ تھوڑے سے فرق کے ساتھ، اقبال کا بھی یہی نظریہ ہے۔ اقبال اور کانت کے نظریے میں بس یہ فرق ہے کہ کانت کہتا ہے کہ یہ سب عقلی و ذہنی پہلو کے حامل ہیں، اور ان کا درک مابعد الطبیعہ سے مربوط و متعلق ہوگا، لیکن چونکہ ہم مابعد الطبیعہ کے ذریعے نہیں سمجھ سکتے، اس لیے زمان و مکان کا سمجھنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ جبکہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ تجربہ صرف عقلی و ذہنی چیز نہیں ہے، یعنی ادراکی نہیں ہے، ایک اور تجربہ بھی ہے جسے تجربہ شہودی کہا جاتا ہے، اور اس کی قدر و قیمت دوسرے تجربات سے کسی طرح کم نہیں ہے۔ بنابراین زمان و مکان کو مشاہدات کے ذریعے بھی سمجھا جا سکتا ہے۔
بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہماری معلومات میں بہت زیادہ اضافہ کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے شاید خود مجھے بھی اتنی باتیں نہیں معلوم تھی شخصیت اقبال کے حوالے سے۔
آپ کا شکریہ۔
ناظرین کرام، ہم اسی کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ ہم نے اپنے اس پروگرام میں اقبال کی شخصیت، ان کے نثری آثار، ان کی شاعری کے حوالے سے گفتگو کی کہ اقبال نے اس میں کن کن چیزوں سے متعلق گفتگو کی ہے اور لوگوں کو کیا کیا نصیحتیں کی ہیں۔ اقبال نے مشرق و مغرب کا نظریہ پیش کیا، اقبال نے اسلام کا نظریہ پیش کیا، اقبال نے شریعت کے حوالے سے گفتگو کی، اقبال نے اس میں انسان کے اپنے نفس، انسان کے ضمیر اور انسان کی صلاحیتوں کے حوالے سے گفتگو کی ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اگر کوئی شخص اقبال کی شخصیت کو، ان کے کلام کو، ان کی شاعری کو اور ان کے نثری آثار کا مطالعہ کرے اور وہ راہ راست پر نہ چل پڑے۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنی زندگیوں میں اقبال کی تعلیمات کو ضرور شامل کریں گے۔ خدا حافظ۔